الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم صدق الله العظيم قابل احترام بزرگو عزیز بھائیو بڑے اہتمام کے ساتھ اور بڑی تاکید کے ساتھ اللہ رب العزت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ان آیتوں میں چند خطابات فرما رہے ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کہہ دیجئے کہ بے شک مجھے اس بات کا حکم ہوا ہے کہ میں اللہ کی عبادت ایسے کروں, میں اللہ کی عبادت اس طرح کروں, مخلصا لہ الدین, کی عبادت میں اسی کو خالص کر دوں, اور مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں حق کو ماننے والوں میں سب سے پہلا ہوں. اور بھی آگے کی آیتوں میں بہت سے احکامات دیے ہیں. ہمارے اسلاف اور ہمارے اکابر کا ہمیشہ سے اس بات کا معمول رہا ہے کہ جب بھی کسی چیز کی کمی اپنی ذات میں محسوس کرتے, کسی بھی عمل کی کمی اور کسی بھی کوئی بری صفت, بری چیز اپنے اندر محسوس کرتے, بیان کے ذریعے, دعوت کے ذریعے اور وعظ کے ذریعے لوگوں کو کہہ کر اپنی اصلاح کر لیتے. یہ ہمیشہ سے ہمارے اکابر, ہمارے علماء اور ہمارے اولیاء اکرام کا یہ معمول رہا ہے. مقصود اپنی ذات کو بنا دیں. اسی نسبت پر سب سے بڑی اہم بات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, سب سے زیادہ تو محتاج کہنے والا بھی ہے اور سننے والے بھی ہیں. اس آیت کے اندر بڑے اہتمام کے ساتھ اللہ رب العزت نے اخلاص کے اہمیت پر بڑا ہی زور دیا ہے. ہم لوگ بہت سے اعمال کر لیتے ہیں, ان اعمال کے اندر اپنی نیتوں کا اور اپنے ارادوں کا جائزہ ہم نہیں لیتے, اپنی نیتوں کو نہیں ٹٹولتے, جس کی وجہ سے ہمارے ان اعمال کے اندر بہت سی کمی رہ جاتی ہے. آدمی اونچے سے اونچا عمل کرتا ہے لیکن اپنی نیت نہیں ٹٹولتا کہ کس نیت کی بنیاد پر اور یہ کس جذبے کی بنیاد پر یہ میں کر رہا ہوں. جذبہ غلط ہوتا ہے, نیت اور ارادہ جب غلط ہوتا ہے تو عمل ٹھکرا دیا جاتا ہے. جب آدمی غور کرے گا, دیکھے گا, تو خود بخود اسے احساس ہوگا کہ اس کو دور کرنا ہے. ایک آدمی غور ہی نہ کرے تو کیسے پتا چلے گا کہ میری نیت میرے عمل میں کیا تھی. قرآن کے اندر اور حدیث کے اندر جا بجا اللہ رب العزت نے اس کی اہمیت اور اس کی تاکید بڑے زور پر فرمائی. بلکہ ایک حدیث میں تو فرمایا ایمان کیا ہے, ایمان اخلاص ہے, ایمان پورا کا پورا اخلاص ہے. اخلاص کیا ہے؟ ایک معنی اخلاص کا جو عام طور پہ ہم لیتے ہیں کہ بڑا ہی مخلص آدمی ہے, کسی کے بارے میں کہتے ہیں بڑا ہی مخلص آدمی, یعنی مطلب یہ ہے کہ بڑا ہی محبت سے ملنے والا, پیار والا, ہمدردی والا. جو آدمی محبت سے, خلوص سے ملتا ہے کہتے ہیں بڑا ہی مخلص والا. پرانے زمانے میں رواج بھی تھا, آپ حضرات جانتے بھی ہوں گے, نکاح کے موقع پر دلہن کی پیشانی پر سورہ اخلاص لکھتے. مضمون کچھ اور ہے, سورہ اخلاص لکھ رہے ہیں تاکہ میاں بیوی میں محبت ہو. آپ محبت کی آیتیں کم سے کم لکھ دیتے, سورہ اخلاص میں سارا کا سارا توحید کا مضمون ہے اور پیشانی پہ لکھ رہے ہیں. ایک غلط مفہوم بیٹھ چکا ہے, اخلاص کہتے ہیں پیار, محبت, خلوص, اس طرح بہت سے الفاظ ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر اس کا معنی غلط لیا جاتا ہے, اس کا معنی غلط لیا جاتا ہے. جیسے اخلاق ہے, عام طور پہ کیا سمجھا جاتا ہے, اخلاق کس کو سمجھتے ہیں؟ اخلاق کہتے ہیں جو آدمی نرم ہو, جس کو غصہ نہ آتا ہو, کہتے ہیں بڑا اخلاق والا ہے. حالانکہ اخلاق اس کا نام نہیں ہے, اخلاق تو ایک باطنی کیفیت کا نام ہے, باطنی اعمال کو اپنے دلوں کے اندر, اپنی زندگی کے اندر اتارنے کا نام اخلاق ہے. تواضع ہے, کسی سے جھک کر ملے, بھئی بڑا تواضع والا آدمی ہے. جھکنے کو اور تواضع کو کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تواضع آدمی اپنے اندر سے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے, چاہے اس کا ظاہر جھکے نہ جھکے کوئی بات نہیں. یہ جتنے اعمال ہیں یہ سارے کے سارے اعمال کا تعلق ہمارے دلوں سے ہے. جسے ایک حدیث میں آتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا نماز میں کھڑے ہو کر داڑھی سے کھیل رہا تھا. عام طور پہ عادت ہے کوئی کپڑے سے کھیلتا ہے, کوئی داڑھی سے کھیلتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو یہ داڑھی سے نہیں کھیلتا. کیا فرمایا؟ خشوع کا عمل, اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو یہ اپنے بالوں سے نہیں کھیلتا. تو بتا رہے ہیں کہ خشوع کا تعلق دل سے ہے, اخلاص کا تعلق دل سے ہے. یہ چیزیں دلوں سے تعلق رکھنے والی ہیں. بعض وقت آدمی اپنے آپ کو بڑا ہی متواضع ظاہر کرنے کے لیے کہتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. ہمت کر کے اگر کوئی کہتے ہیں ہاں بالکل آپ کچھ ہے ہی نہیں, وقت تو ناکارا ہے, خفا ہو جائے گا, وہ تو خفا ہو جائے گا, غصے میں آ جائے گا, میں تو ایسے ہی کہا تھا تم نے سچ کہہ دیا, خفا ہو جائے گا بالکل. یہ تو تواضع میں تکبر چھپا ہوا ہے, اس کی تواضع میں بہت بڑی تکبر چھپی ہوئی ہے. تو بالکل اسی طرح نرمی کو اخلاق سمجھنا, سختی کو بد اخلاق سمجھنا, یہ بالکل غلط بات ہے. اگر سختی کو بد اخلاق سمجھے, ایک مربی, ایک استاد, ایک باپ اپنے بچوں کو, اپنے شاگردوں کو سختی کرتا ہے اصلاح کے لیے, کیا یہ اصلاح بد اخلاقی ہے؟ اگر ہم سختی کو بد اخلاقی سے تعبیر کریں تو جتنے معلم ہیں, جتنے استاد ہیں, جتنے ماں باپ ہیں, سب بد اخلاق ہیں. اس لیے کہ سختی کو بد اخلاقی سے تعبیر کر رہے ہیں, جس کے اندر سختی ہے وہ بڑا بد اخلاق ہے. تو اصلاح کا نام بد اخلاق اس لیے ہو گیا کہ ہم نے اخلاق کا معنی ہی بدل دیا, کہ اخلاق کہتے ہیں نرمی کو. حالانکہ سختی کے موقع پر نرمی کرنا یہ بد اخلاقی ہے. ایک موقع ایسا ہے کہ سختی کرنے کا ہے, وہاں پر کوئی آدمی نرمی برت رہا ہے تو یہ بڑی بد اخلاقی ہے. جیسے ایک بچہ ہے کوئی چیز ایسی منہ میں ڈال لے جو اس کی جان کی ہلاکت کا ذریعہ بن سکتا ہے, ماں باپ کہیں نہیں چھوڑو بچہ ہے, دل ٹوٹ جائے گا اگر نکالیں تو منہ سے. یہ نرمی ہلاکت کا سبب ہے. کوئی اندھا جا رہا ہے, کوئی اندھا جا رہا ہے, کنواں قریب ہے. اب ایک آدمی ہے بڑی متانت کے ساتھ, لجاجت کے ساتھ, فصاحت و بلاغت کے ساتھ ایسا کہہ رہا ہے کہ حضرت آپ جہاں جا رہے ہیں آپ کے بائیں جانب ایک بہت ہی خوبصورت کنواں ہے. کیا کرے گا؟ جھٹکے سے کھینچے گا. وہ سختی اخلاق ہیں, وہاں نرمی سے, وہاں جو ہے لجاجت سے. گاؤں والوں نے ایک امام صاحب کو پکڑ کے لایا, ضرورت تھی امام کی, نہیں ملے کوئی صحیح عالم, صحیح قرآن پڑھنے والا, اور قرآن کو اینٹ مروڑ کے کھینچ تان کے پڑھتے تھے. گاؤں والے بھی سمجھتے واقعی مشہور قاری ہیں. قاری صاحب نے کہہ رہا تھا بچوں سے کہ بھائی میرے سے گفتگو بھی قرآن سے کرنا, اتنا شوق تھا قرآن کا, گفتگو بھی قرآن سے کرنا. ایک مرتبہ ایسا ہوا حقہ پی رہے تھے, وہ چنگاری اڑی ان کی پگڑی پر اڑ گئی. ایک شاگرد نے قرآن سے وہ مضمون ادا کیا, جب تک وہ مضمون مکمل ہوا ان کی آدھی پگڑی جل گئی تھی. یہ تھوڑی قرات کا موقع ہے. ہر چیز کا ایک موقع ہوتا ہے. سختی اپنے موقع پر اخلاق ہے, نرمی اپنے موقع پر اخلاق ہے. یہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے. آپ کی پوری سیرت اٹھا کر دیکھیں, جہاں آپ نرم ہیں اس کی کوئی انتہا نہیں, جہاں آپ سخت ہیں وہاں اس کی کوئی انتہا نہیں. ایک ڈاکٹر ہے, اس کے ایک ہاتھ میں نشتر ہوتا ہے تو ایک ہاتھ میں مرہم ہوتا ہے. زخم کے گندے مادے کو نکال کر دوسرے ہاتھ میں جو مرہم ہوتا ہے اس سے بھرتا ہے. اگر ایک ڈاکٹر کے پاس دو میں سے ایک چیزیں ہوں تو کبھی اس کو صحت نہیں ملے گی. بالکل اسی طرح ایک تربیت کرنے والا, چاہے استاد ہو, چاہے وہ باپ ہو, چاہے وہ ماں ہو, صرف اس کے پاس نرمی ہی نرمی ہے, بچے بگڑیں گے. صرف اس کے پاس سختی ہی سختی ہے, وہاں بھی مسئلہ خراب ہوگا. سب سے بڑے مربی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. کیسی آپ کے اندر نرمی اور آپ کی تعلیمات کیسے نرم نرم. آپ نے صاف کہہ دیا کہ ان اللہ رفیق یحب الرفق, اللہ بہت نرم ہے, نرمی کو پسند کرتے ہیں. جس کے اندر نرمی نہیں اس کے اندر کوئی خیر آتا ہی نہیں. جو نرمی سے محروم ہے وہ سارے خیر سے محروم ہے. ایک صحابی سے ایک برائی سرزد ہو گئی, غلطی ہو گئی, روزے کی حالت میں ڈر گئے اور لوگوں نے بھی ڈرا دیا, او یہ غلطی ہو گئی, اب جاؤ گے تم اللہ کے رسول کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم, پتہ نہیں کیا ہوگا. کہنے لگے مجھے لے چلو, مجھے ڈر ہو رہی ہے اکیلے جانے, مجھے لے چلو. اے ہم نہیں لے جا سکتے. ڈرتے ڈرتے خود گئے. کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اور روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے مل لیا. اچھا بھائی ٹھیک ہے, غلام آزاد کرو. کہنے لگے میرے پاس غلام نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے 60 روزے رکھو. کہا روزے میں یہ ہوا ہے. اچھا تیسرا جام 60 مسکینوں کو کھلاؤ. کام سب سے بڑا مسکین تو میں ہی ہوں. کہنے لگے آپ نے فرمایا جاؤ منتظر منتظم کے پاس, جو بیت المال کا منتظم ہے, اس کے پاس 60 مسکینوں کا کھانا لو, کھلاؤ, اور بچ جائے تو تم بھی کھا لو. وہ یہ کہتا واپس ہوا, ارے تم نے تو کتنا سخت بتایا, میں نے ان کو بہت نرم پایا. نرمی کے موقع پر نرمی. بدوی صحابی آئے مسجد میں پیشاب کی دھار مار دی. کیا کہا صحابہ دوڑے, نہیں چھوڑو, کتنی بڑی نرمی. لیکن جہاں سختی کا معاملہ آیا وہاں پر ایسے سخت شریعت کے معاملے میں آپ نے بڑی سختی کے ساتھ. ایک جگہ تو فرمایا لو سرقت فاطمہ بنت محمد لقطعت یدہا, محمد کی بیٹی فاطمہ کا بھی ہے, فاطمہ بھی اگر چوری کر لے تو ہم اس کے ہاتھ کاٹیں گے. سختی کے موقع پر سختی, نرمی کے موقع پر نرمی. تو میں عرض یہ کر رہا تھا, بات ہماری گئی. تو یہ اخلاص, اخلاق, تواضع, تقوی, یہ سارے کے سارے معنی عام طور پر بدل چکے ہیں. تو اخلاص, خلوص, محبت, یہ اردو کے محاورے میں ہے. عربی میں اخلاص کسے کہتے ہیں؟ عربی میں اخلاص کہتے ہیں اللہ کے اوامر کو اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے خاطر پورا کرنا. یہ کوئی اور جذبہ نہ ہو. کتنی تاکید کے ساتھ اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہے ہیں قل, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے. آپ تو ہر حکم کہتے ہی ہیں لیکن تاکید کے لیے, یہ حکم بڑا محتم بشان ہے. ویسے تو آپ ہر حکم کی تبلیغ کرتے ہیں, وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَةً, اگر آپ ہمارے پیغام کو نہیں پہنچائیں گے تو رسالت کا پتہ نہیں کریں گے. ہر بات آپ امت تک پہنچا کر گئے, لیکن جہاں جہاں قل آیا ہے وہ اس حکم کے اہتمام کو بتانے کے لیے. قل آپ کہہ دیجئے لوگوں کو بڑا ہی اہتمام کے ساتھ. انی دوسرا تاکید کا لفظ, بے شک مجھے, عمر تو پھر تیسرا لفظ تاکید کا, مجھے حکم دیا گیا. تاکید پر تاکید کہہ کے بتا رہے کیا حکم دیا گیا, ان اعبد اللہ مخلصا له الدین, کہ میں اللہ کی عبادت ایسا کروں کہ اس عبادت میں اللہ ہی کو خالص کروں. یہ حکم جب آپ کو ملا ہے تو ہم بدرجہ والا اس کے پابند ہیں. اخلاص کہتے ہیں کسی چیز کی آمیزش نہ ہو, خالص گھی جس میں تیل ملا ہوا نہ ہو, خالص عبادت, خالص عمل جس میں اللہ کو راضی کرنے کے جذبے کے علاوہ کوئی اور جذبہ نہ ہو. جو آج اس وقت سب سے بڑا فقدان دنیا کے اندر یہی ہے, اخلاص کی کمی. سب سے سے بڑا فقدان، یعنی فقدان کہتے ہیں کمی، کسی چیز کا پایا نہ جانا کہ اعمال کے اندر جذبات دوسرے پیدا ہو چکے ہیں. بڑے بڑے عمل آدمی کرتا ہے، آج اس ان کے جذبات نام و نمود ہے، ریا و شہرت ہے، دکھاوا ہے، اپنے علم کی صلاحیت جتانا ہے، اپنی زبان کی صلاحیت بنوانا ہے، پتہ نہیں کیسے کیسے جذبات، یہ سارے کے سارے گندے جذبات ہیں جس سے عمل مدعا ہے، کوئی اس کے اندر جان نہیں ہوتی. ایک جذبہ ہے اللہ کو راضی کرنے کا، وہ جذبہ عمل کے اندر جان ڈالتا ہے. آدمی جب دیکھے اپنے عمل کے اندر، سوچے میرے عمل میں کون سا جذبہ ہے، ہر عمل سے پہلے جائزہ لے کہ یہ عمل میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں تو اس کے اندر کون سا جذبہ ہے. علم، عمل، ان دونوں کے ذریعے شہرت کو چاہنا، دکھاوے کو چاہنا، نام و نمود چاہنا سب سے بڑا فتنہ. سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الشہوۃ الخفیہ، ایک صحابی نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا چھپی ہوئی شہوت کیا ہوتی ہے. ایک شہوت تو ظاہر ہے، کھلی ہوئی شہوت، شہوت خفیہ. آپ نے فرمایا یتعلم العلم ویحب ان یجلس الیہ، آدمی دین اور دین کا علم سیکھتا ہے اور یہ اندر سے چاہتا ہے کہ لوگ میرے پاس آ کر بیٹھے. سفیان ثوری نے اس کی بڑی عجیب تفسیر کی، فرمایا یحب ان یحمد علی البر، کہ لوگ نیکی کا کام کرتے ہیں اور اس نیکی کی تعریف کو سننا پسند کرتے ہیں، نیکی کی تعریف سننا پسند کرتے ہیں. ایک الگ بات ہے یحبون ان یحمدوا بما لم يفعلوا، یہ نفاق ہے. یحبون ان یحمدوا، وہ پسند کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہماری تعریف کی جائے. کس بات کی؟ بما لم يفعلوا، جو ہم نے کیا ہی نہیں. ایک آدمی عمل ہی نہیں کرتا، عمل ہی نہ کر کے تعریف سننا، جس کو اللہ قرآن میں فرماتے لما تقولون ما لا تفعلون، اس میں بہت بڑا دھوکہ لگا ہے. اس آیت میں کچھ بھی بات ہوتی ہے تو یہ آیت پیش کرتے ہیں لوگ، لما تقولون ما لا تفعلون، کیوں کہتے ہو جو تم خود کرتے نہیں. ترجمہ تو یہی ہے، وہ بات تم کیوں کہتے ہو جو تم خود کرتے نہیں. حالانکہ اس آیت میں اللہ دعوے سے روک رہے، دعوت سے نہیں روک رہے، اتنی بات سمجھ رہے، دعوے سے نہیں روک رہے، دعوے سے روک رہے. اس چیز کا تم دعویٰ کیوں کرتے ہو جس کو تم کرتے نہیں. آنکھیں رگڑتا ہوا، کیا بھائی نہیں تہجد میں اٹھ گیا تھا، اٹھائی نہیں، دھاگے اٹھا کے سویا فجر تک. اس چیز کو، اس چیز کا دعویٰ کیوں کرتے ہو جس کو تم کرتے نہیں. یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ اس چیز کی دعوت مت دو جس کو تم کرتے نہیں. ایک ہے دعویٰ، ایک ہے دعوت. دعوے سے روکا گیا، دعویٰ مت کرو جس کو تم کرتے نہیں، دعوت ضرور دو جس کو تم نہیں کرتے، یہ الگ بات. لیکن ایک آدمی عمل کر رہا ہے اور عمل کر کے چاہنا، تعوذ باللہ من جب الحزن، حدیث میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب الحزن سے پناہ مانگو اللہ کی. صحابہ نے پوچھا جب الحزن کیا ہے، کہا جہنم کی ایک ویسی وادی ہے جس سے جہنم روزانہ 400 مرتبہ خود پناہ مانگتی ہے. من يدخلها یا رسول اللہ، کون جائے گا اس میں، کون جائے گا؟ آپ نے فرمایا وہ شخص جو اپنے علم اور عمل کے ذریعے دکھاوا چاہتا ہے، اپنے علم کے ذریعے یا اپنے عمل کے ذریعے دکھاوا، تعریف سننا چاہتا ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی عام عادت تھی کہ وہ اپنے عمل کو چھپاتے تھے. سعد بن ابی وقاص نے اپنے بیٹے کے سینے پہ مارا، کہا ان اللہ یحب العبد التقی الخفی الغنی. کیا ضرورت ہے شہرت کی؟ اللہ ایسے بندے کو پسند کرتے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والا، جو اللہ کے علاوہ تمام سے بے نیاز، الخفی، اپنے آپ کو گمنام کیا ہوا. اپنے آپ کو گمنام کا مطلب اپنے عملوں کو چھپایا ہوا. اپنے کو کیسے گمنام کر سکتے ہیں، کیسے گمنام؟ اذا غابوا، اپنے آپ کو بھی گم کرنا. ایک روایت میں بھی بتایا اذا غابوا لم يفتقدوا، مجلس میں نہیں ہے، غائب ہے تو کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں. اذا حضروا لم يعرفوا، حضرت تشریف لائے تو کوئی پہچانتا نہیں. لیکن اللہ کے نزدیک کیا مقام ہے اس کا؟ قلوبهم مصابيح الهدى، اس کے دل ہدایت کے چراغ ہیں. لو اقسم على الله لابرا، کسی بات پہ وہ قسم کھا لے تو اللہ اس کی قسم کو پوری کر دے. ایک ہے دنیا والوں کے پاس گمنام بنا، آسمان والوں کے پاس اس کی شہرت ہی شہرت ہے. کسی باپ کا قسم کھایا، اللہ اس کی قسم کی لاج رکھ لی. ایک صحابی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے آ کر خدمت سامنے آ کر تعریف کی، آپ کے خلافت کے عرصے میں بڑی بڑی خدمتیں ہوئیں، تم نے تو بڑے بڑے درجے بنائے، تم نے تو بڑی بڑی نیکیاں بنائی. حضرت عمر نے فرمایا، چھوڑو اس بات کو، معاملہ برابر سرابر ہو جائے تو بہت کافی ہے. صحابہ اکرام اپنے اعمال کو نہ بڑا سمجھتے، نہ اپنے کو بڑا سمجھتے، نہ اپنے کو بڑا سمجھتے نہ اپنے عمل کو. اپنے کو بڑا سمجھنا تکبر ہے، اپنے عمل کو بڑا سمجھنا ریا ہے. اور اپنے اعمال سے کوئی کسی قسم کی نہ دنیا طلبی، نہ شہرت طلبی، نہ سننا، کر کے سننا کہ کون کیا کہہ رہا ہے، اس سے عمل کی روحانیت اور جان ختم ہو جاتی ہے. ایک ہے عمل کا ڈھانچہ، ایک ہے عمل کی روح. عمل کا ڈھانچہ مسائل سے بنتا ہے. عمل کا ڈھانچہ، ڈھانچہ سمجھتے ہیں اس کی صورت، عمل کی صورت مسائل سے بنتی ہے. اور عمل کی روح، عمل کے اندر جو روحانیت آتی ہے اور اس روحانیت کے اندر جو وزن آتا ہے وہ اخلاص کے ذریعے آتا ہے. ایسے نہیں فرمایا کہ جو اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھ لے وہ جنت میں جائے. اس کلمے کے اندر وزن ہو. اللہ کے اندر اعمال کا وزن مطلوب ہے، کثرت مطلوب نہیں ہے. اللہ کے پاس کثرت اعمال مطلوب نہیں ہے. کون کتنے حج کیے، کون کتنی زکات دی، کون کتنا صدقہ کیا، کون کتنے روزے، کون کتنے سجدے، یہ کثرت عمل. قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَكْثَرُ عَمَلًا، نہیں فرمایا أَحْسَنُ عَمَلًا فرمایا. کون کتنا زیادہ عمل کرے، نہیں کون کتنا بہتر عمل کرنے والا. کثرت عمل مطلوب نہیں ہے بلکہ حسن عمل مطلوب ہے. حسن عمل کیا ہے؟ کہ آدمی کے وہ عمل میں روحانیت پڑے، جان پڑے اخلاص کی. جتنا اس کے اندر اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ اس کے عمل کے اندر اترے گا، اتنا وہ عمل جاندار بنے گا. چھوٹا عمل ہے، پہاڑوں سے بہت زیادہ قیمتی. چھوٹا عمل، اسی لیے فرمایا، حالانکہ بے انصافی معلوم ہوتی ہے ظاہر میں دیکھا جائے، صحابی کا ایک عمل، صحابی کا ایک سا صدقہ غیر صحابی کے احد کے پہاڑ سے بڑا ہے. کیا وجہ ہے؟ کہاں احد کا پہاڑ، کہاں ایک سا. بے انصافی ہو رہی ہے ظاہر میں دیکھا جائے، لیکن یہ صحابہ کا طبقہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر جو اخلاص کو لیا تھا، وہ اخلاص ایک غیر صحابی اگر زندگی بھر کام کرے تو پہنچ نہیں سکتا. اسی لیے ان کا ایک سا صدقہ ان کے بہت کے پہاڑ سے برابر اجر ہو رہا ہے. تو دوستو، عمل کے اندر اخلاص، خلوص چاہیے. ہر آدمی خالص چیزیں چاہتا ہے، خالص چیز، گھی بھی خالص، دودھ بھی خالص، ہر چیز خالص. تو اللہ بھی چاہتے ہیں الا للہ الدین الخالص، یہ بھی ہمیں خالص چاہیے. ہم چاہے خالص اور وہ نہ چاہے خالص. اور اس خلوص والے عمل کی اثرات اور برکتیں ہوتی ہیں. جتنا اس عمل میں اخلاص ہوگا، اللہ اس کے عمل کو اتنا بڑھائیں گے اگرچہ عمل چھوٹا ہو. اور دنیا میں بخاری شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا واقعہ سنایا. ایک آدمی، اس نے اپنے دل میں ارادہ کیا کہ رات میں چپکے سے چھپ کر صدقہ کرے، کسی کو معلوم نہ ہو، میرے اور اللہ کے درمیان ہو. رات میں صدقے کا مال لے کر نکلا، چپکے سے دے دیا، چپکے سے ایک ایسے آدمی کو دیا، لیکن وہ مال ایک چور کے ہاتھ لگ گیا، یعنی وہ مال چور کو دے دیا. صبح لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ چور کو بھی صدقہ دے دیا گیا. تو اس نے کہا، اللہم لک الحمد، ساری تعریف اللہ کی. دیکھا، آج رات نہیں، آج رات دوں گا. پھر تو پھر اپنا مال لیا، پھر رات گئے، نکلا چپکے سے، راستے میں ایک چلتی عورت نظر آئی، اس کو دے دیا. اطلاع ملی وہ بدکار تھی. صبح میں اٹھ کے اطلاع لوگوں میں شہرت ہوئی کہ بدکار کو بھی کسی نے صدقہ دے دیا. پھر اس نے کہا، اللہم لک الحمد. پھر تیسرے دن اٹھا اور اٹھ کر چپکے سے صدقے کا مال لیا اور لے کر راستے میں چلا، ایک ایسے آدمی کو دیا. صبح میں اطلاع ملی کہ وہ مالدار تھا. اللہم لک الحمد علی سارق وعلا غنی وعلا زانیت، سب پر شکریہ ادا کر، اللہ شکر ہے میرا مال چلا رہے. دل میں کھٹک تھی، سو گیا. خواب میں کہا گیا کہ دیکھو اللہ نے تیرے مال کو اس طرف بھیجا ہے تیرے خلوص کی برکت سے. کیا ہوا؟ چور کی طرف اس لیے، چور کی طرف تیرے مال کو اس لیے کر دیا تاکہ وہ چوری سے توبہ کر لے. بدکار کی طرف تیرے مال کو اس لیے کر دیا تاکہ وہ بدکاری سے توبہ کر لے. اللہ بغیر بدکاری کے جب مال دے رہے تو کیا ضرورت ہے؟ چوری کے بغیر جب مال دے رہے تو کیا ضرورت ہے چوری کرنے کی؟ اور مالدار کی طرف کر دیا، وہ مال بڑا بخیل تھا. جب رات میں ایسے بندے چھپ چھپ کر کرنے والے ہیں تو میں بھی کرنا چاہیے. یہ ہے اخلاص کی برکت. اخلاص سے، جو خلوص سے جو عمل کیا جاتا ہے، اس کا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اجر دیتے ہیں. تو بہرکیف اخلاص کہتے ہیں اللہ اعمال کے اندر، عبادات کے اندر اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہیں کرتا. کسی وقت چاہے وہ شریک پتھر کی شکل میں ہو، چاہے وہ شریک کسی صورت کی شکل میں ہو، چاہے وہ شریک کسی مخلوق کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو، نہیں. للہ الدین الخالص، عمل تو خالص اللہ کے لیے ہوگا. الا ابتغاء وجه ربه الاعلى، بلند پاک پروردگار کی رضا کی خوشنودی کے لیے وہ عمل کرنا ہے. قرآن کریم کی ایک آیت ہے جس میں اللہ نے فرمایا واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین. اگر ایمان کا تم دعویٰ کرتے ہو تو راضی کا اللہ اور اس کے رسول راضی کرنے میں سب سے زیادہ مستحق ہیں، ان کو راضی کرو. راضی کرنا کسے ہے؟ اللہ کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس کا مطلب یہ نہیں سمجھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا، ان کو بھی خوش کرنے کا جذبہ، یہ بھی ریا ہے، یہ بھی ریا ہے. لیکن اللہ کے علاوہ آپ کو خوش کریں، نہیں. اللہ کے حبیب کو خوش کرنا گویا اللہ کو خوش کرنا، اللہ کے حبیب کو دل کو خوشی پہنچانا گویا اللہ کو خوش. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، بہترین آواز اللہ نے انہیں دی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو موسیٰ، رات ہم نے تمہارا کلام سنا، اللہ نے تمہیں صوت داودی کا ایک حصہ دیا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کو جو آواز دی تھی اس کا ایک بہت بڑا حصہ اللہ نے تمہیں دیا ہے. حضرت ابو موسیٰ نے فرمایا لو علمت بک لبحرت لک تبحیرا. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ سن رہے بول کے مجھے معلوم ہوتا تو میں اور اچھا پڑھتا، اور اچھا پڑھتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے دکھاوے کے لیے پڑھ رہے ہو، نہیں. سکوت اختیار کیا، خاموش رہ گئے، اس لیے کہ اللہ کے حبیب کے دل کو خوش کرنا وہ اللہ کو خوش کرنا ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ واللہ ورسولہ احق ان یرضوا. اگر تم ایمان کا دعویٰ کرتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کو سامنے رکھو. حتیٰ کہ آگے چلیں، مومن کے دل کو خوش کرنا بھی ایمان کی علامت ہے. مومن کے دل کو خوش کرنا، صاحب ایمان ہے اللہ صاحب. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الاعمال الى اللہ سرور يدخله على مسلم. اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ ہے کہ کسی مسلمان کے دل میں خوشی کو داخل کرنا ہے. کتنی بہترین بات ہے. اللہ اس سے محبت رکھتے ہیں، اس کا تقاضا ہے کہ ہم اس سے محبت رکھیں. ہمارے کوئی حرکت سے، ہمارے کوئی عمل سے، ہماری کسی چیز سے اس کے دل کو ٹھیس نہ پہنچے، اس کو خوشی. ایک حدیث میں اور کیا فرمایا کہ مومن سے خندہ پیشانی سے ملنا، مسکراتے ہوئے ملنا صدقے کا ثواب ہے. کتنے صدقے، فلاں عمل صدقہ، کتنے صدقے کی قسمیں بتائی. ایک صدقہ یہ بھی بتایا کہ کسی مومن سے مسکراتے ہوئے ملنا. بعض لوگ ملاقات کے وقت وقار کو بک کر کے آتے ہیں، پورے چہرے پہ وقار چھائی رہتی ہے. وہ سنت سے بڑی چیز ان کے پاس وقار ہے. سوچیں، سنت یہ بتائی گئی کہ چہرہ کھل جائے. یا نہیں مان رہا لیکن کھلے، یہ پاک ہوگا. ادھر کھلے گا تو یہاں سے حسد بھی نکلے گا، سامنے والے کی نفرت بھی نکلے گی، سامنے والے سے بغض کینا بھی پاک ہوگا، علاج ہوگا. ایک دو چار مرتبہ نفس پہ بار پڑے گی. مسکرانے پہ کیا مل رہا ہے؟ سنت بھی ادا ہو رہی ہے اور اس سنت کی برکت سے یہاں صفائی ہو رہی ہے، ادھر صفائی، کتنی بڑی بات. ایک مومن کے دل کو خوشی پہنچانا، ایک مومن کے دل کو خوشی پہنچانا، اللہ نے اس کو اپنا پسندیدہ عمل بتایا. لیکن اہل علم وہیں پر لکھتے ہیں کہ کسی کو، کسی کے دل میں سرور داخل کرنے کے، کسی کے دل میں سرور داخل کرنے میں خود سرور میں نہ چلے جائیں. یہ بڑا عجیب جملہ ہے، اس کی وضاحت کروں کہ کسی مومن کو، کسی مسلمان کو خوشی پہنچانے کے راہ بہانے خود گناہوں میں چلے جائیں، ایسی خوشی مطلوب نہیں ہے. ایک آدمی ہے وہ خوشی گناہوں سے ہوتا ہے، اب کیا کرے؟ حدیث میں فرمایا اس کو خوش کرو، چلو یہ بھی کرو، چلو وہ گناہ بھی کرو، خود شر میں جا کے اس کو سرور پہنچا رہے ہیں، یہ مطلوب نہیں ہے. حرج العزیز نہیں بننا چاہیے، یہ بہت لمبا واقعہ ہے، کبھی پھر عرض کروں گا. ایک آدمی ہر دل عزیز، ہاں ہر دل عزیز یعنی سب کا دل رکھے گا، باغباں بھی راضی رہے، راضی رہے ہم باغباں بھی خوش رہے، راضی رہے سیاد بھی، یہ کام ہوگا. جب دل کے اندر آتا ہے، آتی ہے بات کہ مومن کو خوشی پہنچانا ہے، بعض لوگ جو ہے نیکی کا حکم ہی نہیں کرتے، برائی کا بھی، برائی سے بھی نہیں ٹوکتے، نہیں بھائی ان کو گراں گزرے گا، ان کے دل کو تکلیف ہوگی. حالانکہ اللہ کیا فرماتے ہیں، وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. اللہ اور آخرت پر اگر تم ایمان رکھتے ہو، دین کے معاملے میں نرمی مت برتو. وہاں کوئی برتی نہیں، بڑی حکمت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، ہمدردی اور شفقت کے ساتھ اس کے سامنے اس بات کو پیش کر دینی ہے کہ فلاں برائی آپ کے اندر ہے، اس کو آپ پاک کر لیں. ایسا نہیں کہ ہم دیکھتے رہے، اس بنیاد پر نہ کہیں کہ نہیں اس کے دل کو ناگوار ہوگا، اس کے دل کو ناگوار اور مومن کو ناگواری پہنچانا یہ بڑی خراب بات. نہیں نہیں، علامہ سید شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے اور علماء میں سے گزرے ہیں، انہوں نے بڑی عجیب بات لکھی، حق بات کو حق نیت کے ساتھ اور حق طریقے سے، یہ تین باتیں، حق بات کو حق نیت کے ساتھ اور حق طریقے سے اگر کہا جائے تو وہ بات ضرور سامنے والے میں اثر کرے گی. اگر سامنے والے میں اثر نہیں ہو رہا، ان تین چیزوں میں سے کسی ایک کی کمی ہے، یا تو نیت میں کچھ بگاڑ ہے، یا تو طریقے میں کچھ بگاڑ ہے، یا تو پیش کرنے میں کچھ بگاڑ ہے، یا تو بات صحیح پیش نہیں کر رہا. تو لہذا ہاں، ہمیں تو برائیاں سب کی نظر آتی ہیں، لیکن اپنے دل پہ جائزہ رکھ کر سوچیں، کسی کی کوئی کمی نظر آئے، کیا ہم نے اس کو راتوں میں اٹھ کے دعا کی اس کا نام لے کر؟ کبھی دو رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے، اے اللہ ہمارے فلاں بھائی کے اندر یہ کمی ہے اس کو دور کر دے. ہم تو بولتے ہیں، اس کو بھی بولتے ہیں، اس کو بولتے ہیں، فلاں آدمی ایسا ہے، فلاں آدمی ایسا ہے، ملا موقع سامنے بھی بول دیا. لیکن کبھی اللہ سے ہم نے کہا، اے اللہ فلاں بھائی کے اندر یہ کمی ہے، اس کا دل بھی تیرے ہاتھ میں، میرا بھی دل تیرے ہاتھ میں، ہم دونوں کے دل کو سنوار دے. یہ نبوت والا مزاج نہیں ہے، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تھا کہ وہ اپنے مانتے تھے، ہم بھی مانگیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کمیونٹی سے لوگوں کو لیا، اے اللہ یہ دو عمر میں سے کسی ایک کو دے، ہمیں بھی کوئی پسند آ جائے، اے اللہ یہ فلاں کو ہمیں دے دے. یہ ہم نے مانگا کبھی؟ کتنے گورے کالے ہیں، ہم کبھی اٹھ کے مانگے؟ ان کی صلاحیتیں کہاں کہاں مٹی پہ لگ رہی، اے اللہ اس گورے کو ہمیں دے دے، اس کالے کو ہمیں دے دے. یہ نبوت والا جب غم دل میں آتا ہے آدمی سوچتا ہے. تو پھر عرض یہ کر رہا تھا، مومن کو خوش کرنا بھی اللہ کے لیے ہوتا ہے. تو گویا مومن کی خوشنودی، ہاں صرف لوگوں کو خوش کرنا دنیا کے اور دین کے معاملے میں یہ اخلاص کے خلاف ہے. مثلا گناہوں کے معاملے میں، نافرمانی کے معاملے میں، گناہوں کے معاملے میں، نافرمانی کے معاملے میں صبح شام یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ ہم لوگوں کا کتنا خیال رکھتے ہیں. مثال کے طور پر غیبت کی مجلس ہے، یہ ایسا گناہ ہے فضول بیکار، اس میں دنیا کا کوئی فائدہ نہیں ہے، دین کا البتہ نقصان ہے، لیکن جب غیبت شروع ہوتی ہے کوئی سننے والا روکتا نہیں اور نہ اس مجلس سے اٹھتا ہے. کیوں بھائی؟ ناگوار ہوگی سامنے والے کو، اللہ کو ناگوار ہو اس کی کوئی پرواہ نہیں، غیبت کرنے والے کو ناگوار ہو یہ پرواہ ہے. دیکھو نافرمانی میں مخلوق کی رضا ڈھونڈ رہے ہیں، گناہوں میں بھی اس کی خوشنودی ہمیں چاہیے. حالانکہ علماء نے لکھا ہے کسی مجلس میں غیبت ہو رہی ہے تو وہاں سے اٹھ جانا واجب ہے،
اٹھ جانا واجب ہے, روکنا چاہیے, اگر بات نہ رکے تو اٹھ جائے. یہ تو اس گناہ کی بات کر رہا ہوں جس میں دنیا کا کوئی فائدہ نہیں. اب بتائیں اس گناہ کی کیا بات ہے جس میں کچھ دنیا کا فائدہ نظر آتا ہے, شادی بیاہ کی رسمیں ہیں یا خرید و فروخت کے کچھ معاملات ہیں, اس میں کیا مزہ آئے گا؟ دنیا کا معاملہ ہے اس میں بھی ہمیں لوگوں کی خوشنودی سامنے, دین کا معاملہ ہے اس میں بھی لوگوں کی خوشنودی سامنے. ایک صاحب آگے مسئلہ پوچھے, اجنبی ہے, صاف صاف بتا دیا, کوئی اپنے جاننے والے پہچاننے والے آ کے پوچھے, گنجائش نکالتے ہیں, یہ اپنا ہے. دین میں بھی ان کی خوشنودی ہو رہی ہے, دین کے معاملے میں بھی, دین کے معاملے بھی اس کی خوشنودی. ایک آدمی کو پکڑ کے لایا امام بنانے کے لیے, وہ تھا ہر دل عزیز, ہر ایک کا خیال کرتا, متولی صاحب کا نام تھا عیسیٰ, سب بھی اس میں بڑا صوفی ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ. میں عیسیٰ کیوں آ گیا؟ نہیں متولی صاحب ناراض ہو جائیں گے, اس لیے کہ کمیٹی میں موسیٰ ابراہیم اور موسیٰ ہیں آلریڈی. اگر عیسیٰ نام نہیں لگا تو ناراض ہو جائیں گے, صوفی ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ. یہ ہو رہا ہے آج دنیا میں کہ لوگ طلاق کے مسائل, دنیا کے حرص اور لوگوں کی خوشنودی کے لیے مسائل کو ہیر پھیر کر رہے ہیں, تین طلاق کو ایک طلاق بتا رہے ہیں صرف لوگوں کی خوشنودی کے لیے. کوئی آ جائے طلاق کا مسئلہ لے کر تین, ہاں آپ دیکھوں گا اس کے بارے میں ذرا فقہ کی کتابیں, یعنی معلوم ہے پکی صاف صاف بات, تین تین ہے, دو نہیں ایک نہیں ہو سکتی. دنیا کے معاملے میں بھی اس کی خوشنودی, دین کے معاملے میں بھی اس کی خوشنودی. اب بتائیں اللہ کی خوشنودی کہاں آئے گی؟ بایزید بستانی رحمت اللہ علیہ سورہ طہٰ پڑھ رہے ہیں, خواب میں دیکھا, نام اعمال کے اندر پوری کی پوری سورہ طہٰ لکھی ہوئی ہے, یہ آیت غائب ہے. فرشتوں سے پوچھا کیا ہے؟ کہنے لگے تم جب اس آیت پر پہنچے ایک آدمی قریب سے گزر رہا تھا, تم نے اس کو سنانے کے لیے تاکہ اپنی آواز کو اچھا سمجھے بنا کر پڑھا, لہذا وہ آیت قابل قبول نہیں ہوئی. ریا ایسے چھپ کے آتا ہے معلوم بھی نہیں چلتا, بڑی خطرناک چیز ہے یہ دکھاوا کہ آدمی کو پتہ ہی نہیں چلتا, آدمی کو پتہ ہی نہیں چلتا. بڑی نفس کی نگہداشت, اپنے نفس کی کیا کہتے ہیں اس کی نگرانی بہت ضروری ہے. قدم قدم پر اپنی نیت کا جائزہ لے, قدم قدم پر اپنے ارادوں کو ٹٹو لے, اتنا بڑا کام میں کر رہا ہوں, اتنی بڑی بات میں کر رہا ہوں, یہ کس بنیاد پر کس جذبے سے میں کر رہا ہوں, کہیں اللہ کے نزدیک یہ مردود تو نہیں, بے جان مردے کی طرح یہ عمل مجھے مار دیا نہ جائے. آدمی نیت کرے, ڈٹو لے, اگر یہ نہیں کرے گا تو یہی کام اتنا جڑ پکڑے گا, یہ ریا یہ دکھاوا مخلوق سے نکل کر خالق تک پہنچے گا. لوگوں کے لیے ریا کرتا تھا, اب اللہ کے لیے بھی دکھاوا کرے گا. اگر اس کی اصلاح نہ کی گئی, اگر اس کی فوراً حفاظت نہیں کی گئی, تو یہی آگے چل کر مخلوق سے گزر کر اللہ تک ریا. اللہ تک ریا کیا ہے؟ ایک آدمی نماز کھڑا, دیکھیں اللہ سے ریا یہی ہے, ایک آدمی نماز کو لے کھڑا ہو گیا, نماز پڑھ رہا ہے, کوئی اس کا معتقد ہو, کوئی اس کا جاننے والا آ گیا, اب نماز کو لمبی کر دیا, یہ تو ریا ہو گیا کھلم کھلا. اب گھر میں گئے حضرت, وہاں نماز پڑھے, وہاں جب نماز پڑھے دل میں یہ بات آئی, دل میں یہ بات آئی, یہاں اگر مختصر کرو نماز, کہیں اللہ یہ نہ کہیں کہ لوگوں کے سامنے اتنی لمبی نماز اور میرے سامنے اتنی مختصر, چلو یہاں بھی لمبی کریں گے. تو یہاں کی جو نماز لمبی ہو رہی ہے وہ لوگوں کے ریا کی نماز کو باقی رکھنے کے لیے ہو رہی ہے. یہ جو باہر جو نماز لمبی پڑھ رہے ہیں اس کو باقی رکھنے کے لیے گھر کی بھی نماز لمبی ہو رہی ہے, تنہائی کی نماز بھی لمبی ہو رہی ہے. اسی طرح تکبر ہے, اگر اس کی بھی حفاظت نہیں ہے تو تکبر مخلوق کے ساتھ ہوتے ہوتے آدمی کا ایک وقت ایسا آئے گا وہ اللہ سے بھی تکبر کرے گا. جیسے دعا ہے, دعا میں آہوزاری, گڑ گڑانا, رونا, مانگنا, الہوزاری خوب کرے گا, خوب اللہ سے مانگے گا, لیکن کوئی سامنے آ جائے فوراً اپنا چہرہ بدل دے گا. غور کرنے کی بات ہے, ایک آدمی اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہا ہے, اپنے آپ کو ذلیل بنایا ہوا, محتاج اور مسکین بنایا ہوا, لیکن سامنے ایک آدمی جیسے ہی آیا اس کی صورت بدل گئی, یعنی اللہ کے سامنے ذلیل ہونے کو اس کے سامنے بھی ذلیل ہونا سمجھ رہا ہے. نہیں نہیں دوستو, تو یہ ایسی خطرناک چیزیں ہیں کہ ہمارے اعمال کو کھوکھلا کرنے والی اور ہمارے اسلام کی عبارت کو منہدم کر دینے والی ہیں. ابن ماجہ کی روایت ہے صحابہ اکرام کچھ بات چیت کر رہے تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہا ہم دجال کے بارے میں کچھ بات چیت کر رہے ہیں. فرمایا اس سے بڑی فتنے کی چیز بتاؤ شرک خفی ہے. شرک خفی کہ آدمی کوئی عمل کر رہا ہے, دیکھنے والے مل جائیں تو اس عمل کو خوبصورت کر دیں. تو لہذا اخلاص بہت ہی عمل کے اندر بہت ضروری ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اخلاص نہیں ہے چلو عمل چھوڑ دیں. ایک آدمی کے پاس اخلاص ہی نہیں آیا چلو عمل چھوڑ دیں, یہ تو ایسا. ایک آدمی جو ہے چبا کر نہیں کھا رہا تو اسے یہ نہیں کہا جاتا کہ مت کھاؤ, اسے یہ کہا چبا کر کھاؤ. بالکل اسی طرح ایک آدمی کے اندر اخلاص نہیں ہمارے اندر, لیکن کوشش کی جاتی ہے, کوشش کرتے 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 ایک عمل کی برکت سے اللہ اخلاص لاتے ہیں. جیسے حدیث میں آتا ہے الناس کلہم ہالکون الا العالمون والعالمون کلہم ہالکون الا العاملون والعاملون کلہم ہالکون الا المخلصون والمخلصون علی خطر عظیم. سارے کے سارے انسان ہلاکت میں ہیں مگر علم والے بچ گئے, سارے کے سارے علم والے خطرے میں ہیں مگر عمل والے بچ گئے, سارے کے سارے عمل والے خطرے میں ہیں مگر اخلاص والے بچ گئے, اور اخلاص والا بڑے خطرے میں کھڑا ہے. اس کو بچا کے لے جانا ہی کمال ہے, اس کو بچا کے لے جائے کہ ہمارے عمل کے اندر. اس لیے کیا ہے, بار بار نیتوں کا جائزہ ہو, بار بار نیتوں کو ٹٹولنا ہو, عمل کے شروع میں بھی عمل کے درمیان میں بھی. کہیں کوئی نیت تو شیطان حملہ نہ کیا, شیطان کی کیا کر رہا ہے, کرنا ہے کر لے, کرنا ہے کر لے. ہم آتا ہے کیا کرایا سب برباد کرنے کے لیے, ایک نیت کو کیا بگاڑا بس. عمل کے بگاڑ کو اللہ قبول کر لیتے ہیں, نیتوں کے بگاڑ کو اللہ قبول نہیں کرتے. عمل میں بگاڑ ہو اللہ بنا کے ٹھیک ہے, کب تو ہماری لائق عبادت کرے گا. ہم تیری نماز کو, تیرے روزے کو, تیری تلاوت کو سب اٹھا لیں گے, لیکن نیت کا بگاڑ یہ ہمیں پسند نہیں ہے. لہذا نیت کو صحیح دل کے اندر اتارنے کے لیے سب سے پہلا کام ہر ہر عمل سے پہلے, عمل کے بعد, عمل کے آخر میں نیتوں کا جائزہ لینا چاہیے. مخلصین کے واقعات پڑھنے چاہیے کہ اخلاص والے دنیا میں کیسے کیسے گزرے, کیسے کیسے انہوں نے کیسے کیسے کام کیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے, یہ نہیں کہ نام و نمود کے لیے, شہرت سننے کے لیے. اسود انسی نے ایک آدمی کو آگ میں ڈالا, اسود انسی نے ایک آدمی کو آگ میں ڈالا, اس میں انہوں نے نبوت کا انکار کر دیا اس کی, اللہ نے آگ سے ان کو بچا لیا. حضرت ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ مدینہ آ گئے, پناہ کی جگہ تھی, مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے ہیں. حضور حضرت عمر رضی اللہ نے پوچھا کون ہو تم, کہاں سے آئے ہو؟ کہا میں یمن سے آیا ہوں. فوراً کہنے لگے اس آدمی کا کیا حال ہے جس کو اسود انسی نے آگ میں ڈالا تھا اور آگ نے اس کو کچھ نہیں جلایا. کہنے لگے ٹھیک ہے, تمہارا کیا نام ہے؟ کہا میرا نام ایوب ہے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فراست ایسی تھی, کہا تم ہی تو نہیں ہو ابو مسلم خولانی, خود وہ کام کر کے آئے اور اپنا دوسرا اصل نام بتایا, اپنی کنیت نہیں بتائی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سامنے لے کر گئے, کہا یہ ہماری امت کا ابراہیم ہے جس کو اللہ نے آگ پر حرام کر دیا, آپ کو اس پر حرام کر دیا. مخلصین کے واقعات کتابوں کے اندر پڑھے کہ لوگ کیسے کیسے اعمال کرتے تھے اور اپنے عملوں کو چھپا دیتے تھے اور کوئی مخلص نظر آ جائے اس کی صحبت میں بیٹھے. اخلاص اسی سے آتا ہے, اخلاص وہیں سے ملتا ہے, کتابوں سے نہیں ملتا اخلاص. نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا, مخلصین کی صحبت میں بیٹھنا, پھر اس کے بعد مخلصین کے واقعات کو پڑھنا, بار بار اپنی نیت کو جائزہ لینا, ٹٹولنا, دوستو یہ سب سے بڑی اہم بات ہے. لہذا ہم جتنے اعمال ہم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ہم بار بار مانگیں اے اللہ اخلاص ہمیں عطا فرما. اخلاص کے ساتھ اپنے نیتوں کا بھی جائزہ لیں, کوئی کہیں نیت میں بگاڑ آ جائے فوراً اس نیت سے پاک ہو جائیں, فوراً اس نیت سے اللہ یہ بگاڑ ہے اس کو کیوں بتایا, تقریر کرنے والا, خطبہ دینے والا کیا پڑھتا ہے سب سے پہلے الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علی ونعوذ باللہ من شرور انفسنا. یہ شرور انفسنا کیا ہے, بڑا بیٹھ گیا بیان کے لیے, کہیں یہ نہ بدل میں آ جائے کہ تو سب سے بہترین ہے. یہ ہے وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا کہ میں پناہ مانگتا ہوں میرے نفس کے شر سے کہ کہیں عمل کے دوران تیرے دل کے اندر کوئی بات نہ ڈال دے جس سے تیرا کیا کرایا سب برباد ہو جائے. لہذا یہ عمل اخلاص والا تھوڑا ہو اللہ تعالیٰ اس کو بنا کے قبول کر دیں. اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ ہمیں مخلصین میں نصیب, مخلصین میں اللہ ہمیں شامل فرمائے, اخلاص کی دولت سے اللہ ہمیں نوازے, ریا دکھاوا نام و نمو شہرت ان تمام چیزوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ رب السماوات ورب الارض رب العالمین, وله الكبرياء في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى, اللهم انا نسالك الصحه والعفه والامانه وحسن الخلق والرضا بالقدر. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت العز الاكرم. اللهم طهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب واعيننا من الخيانه فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اے اللہ, اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو خطاؤں کو معاف فرما. اے اللہ یہ مبارک آخری رات ہے ہماری مغفرت کی. اے اللہ یہ فجرے کی آخری رات ہے. اے اللہ ہماری مغفرت فرما, اے اللہ ہماری مغفرت فرما, اے اللہ ہمیں مغفرت سے محروم نہ فرما. ہمارے والدین کی مغفرت فرما, ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرما, ہمارے دوستوں کی مغفرت فرما, ہمارے محسنین کی مغفرت فرما. اے اللہ حاضرین کی مغفرت فرما. اے اللہ پورے امت مسلمہ کی اللہ مغفرت فرما. اے اللہ مغفرت سے محروم نہ فرما. اے اللہ تو بڑی مغفرت کرنے والا ہے. اے اللہ, اے اللہ ہمارے گناہ, اے اللہ تیری مغفرت سے بہت چھوٹے ہیں, تیری رحمت تیری مغفرت بہت وسیع ہے. اللہ, اے اللہ ہمیں تیری مغفرت کا واسطہ ہے. اے اللہ ہمیں معاف فرما بغیر کسی استحقاق کے. اللہ ہمیں معاف فرما. کوئی عمل, کوئی ایسی چیز ہمارے پاس نہیں جس سے تیرے دربار میں ہم پیش کر سکیں. اے اللہ تیرے بندے ہیں, تیرے نبی کے امتی ہیں. اے اللہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے بھیک مانگ رہے ہیں. اے اللہ اس مجمع میں تیرے, اے اللہ بوڑھے, اے اللہ بوڑھے بھی ہیں جن کے اے اللہ دعاؤں کو رد نہیں کرتا, بچے بھی ہیں, عورتیں بھی ہیں. اے اللہ معصوم لوگ بھی ہیں, تو ہی جانتا ہے تیرے پاس ان کا کتنا بڑا مقام ہے. اے اللہ دنیا والوں کے پاس ہے ان کی, اے اللہ ان کے مقام کو سمجھے نہ سمجھے, اے اللہ اس مبارک مجلس کی لاج رکھ لیں. اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. جتنے گناہ ہمارے ذمے ہیں ہم انجانے میں نہ جانے میں, اے اللہ بڑے چھوٹے سب کو معاف فرما دے. اے اللہ ہمیں معاف فرما دے, ہمیں معافی سے محروم نہ فرما. اے اللہ ہمیں معافی سے محروم نہ فرما. گناہ بھر جائیں تیرا کچھ نہیں بگڑ سکتا. اے اللہ تو معاف کر دے تو کچھ نہیں ہو سکتا. اے اللہ ہمیں معاف فرما. ہم نے اس عشرے کی بڑی ناقدری کی. اے اللہ بڑی ناقدری کی, اے اللہ معاف فرما دے. اے اللہ آنے والے عشرے کی, اے اللہ ہماری قدردانی کی توفیق عطا فرما. جہنم سے, اس کے عذابات سے ہماری اور پوری امت کی, انسانیت کی حفاظت فرما لے. اے اللہ جہنم سے ہماری حفاظت فرما لے. تیرے نبی نے جہنم سے پناہ مانگی ہے, ہم تو بدر جاؤ اللہ اس سے ڈرنے والے ہیں. اے اللہ ہم بھی اس سے پناہ مانگتے ہیں. اے اللہ دنیا کی آگ کو ہم برداشت نہیں کر سکتے, چھوٹی سی چھوٹی پریشانی کو اے اللہ ہم برداشت نہیں کر سکتے. اتنی بڑی آگ, اتنا بڑا عذاب, اتنا بڑا جس کو تو خود سخت عذاب بتلائے. اے اللہ, اے اللہ ہمیں اندر اتنی وسعت نہیں ہے. اے اللہ, اے اللہ تو نے اپنے رحم کی بنیاد پر ہمیں بنایا ہے, کرم سے بنایا ہے. اے اللہ ایک ماں کی محبت ہم جانتے ہیں, تو 70 ماؤں کی محبت کرنے والا ہے. اے اللہ, اے اللہ تجھے تیری محبت کا واسطہ ہے, تجھے تیری مغفرت مغفرت کا واسطہ ہے, تیری چانی غفاریت کا تجھے واسطہ ہے. اے اللہ ہمیں بچا لے, ہمیں بچا لے. اے اللہ ہمیں بچا لے. اے اللہ ہمارے دنیا کے اندر جتنے مسئلے ہیں عافیت کے ساتھ حل فرما لے. اے اللہ ایک ایک مسئلے کو عافیت کے ساتھ حل فرما دے. آخرت میں آنے والی ایک ایک منزل قبر کی منزل ہے, سوالات کی منزل ہے, موت کی منزل ہے. اے اللہ میدان حشر کی منزل ہے, پل صراط کی منزل ہے, تیرے سامنے کھڑے ہونے کی منزل ہے. اے اللہ ان منزلوں میں رحم کے کرم کے فیصلے فرما دے. اے اللہ تیرے نبی کی شفاعت میں نصیب فرما دے, تیرے نبی کے ہاتھوں آب کوثر نصیب فرما دے, تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس ہمیں نصیب فرما دے. اے اللہ پڑوس ہمیں نصیب فرما. اے سب تیرے کرم کی بنیاد پر ہم مانگتے ہیں, تیرے اس اے اللہ شان رحمت کی بنیاد پر ہم مانگتے ہیں. ہمارے اندر کوئی ایسی حیثیت نہیں, کوئی ایسا عمل نہیں. اے اللہ ہمیں معاف فرما. ہماری دنیا اور آخرت میں عزتیں, برکتیں, عافیت, سہولت عطا فرما. اے اللہ ہر قسم کے شرور, آفات سے, بیماریوں سے, بلا بلاؤں سے، فتنوں سے، پریشانیوں سے، حادثوں سے، آفتوں سے، حاسدوں کی حسد سے، دشمنوں کی دشمنی سے، اے اللہ پوری امت کی، خصوصاً اے اللہ اس امت مسلمہ کی، اس ملک والوں کی حفاظت فرما دے. اے اللہ ہماری دعا کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے قبول فرما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين. جزاك الله.